ابو مہدی مہندس کے ساتھ ایک یادگار سیلفی۔
نہ گھبرائیں،
نام جمال جعفر المہندس البصری محمود ابراہیم، لقب ابو مہدی، پیدائش 1994 بصرہ۔ امریکی حکومت نے انہیں دہشت گردوں کی اپنی فہرست میں شامل کر رکھا تھا۔ وہ اپنی جوانی سے اب تک مسلحانہ جہاد میں مشغول تھے۔ انہوں نے حزب الدعویٰ عراق، سپاہ بدر اور قطائب حزب اللہ عراق میں اپنی خدمات انجام دی۔ صدام اور عراق پر قبضے کے زمانے میں کئی مرتبہ انہیں پھانسی کی سزائیں سنائی گئیں۔ عراقی عوامی رضاکار فوج، حجت الشعبی کے بانی، داعش کے ساتھ جنگی میدانوں کے فاتح، تکفیریوں کے خلاف جنگ کے ماسٹر مائنڈ۔ متوسط عمر کے عراقی کمانڈر ابو مہدی ہیں، جو داعش کے خلاف عراقی عوامی رضاکار فوج بنانے میں مصروف رہے اور کئی سالوں سے لوگوں کے درمیان مشترکہ عراقی مشکلات کے خلاف جنگ لڑتے رہے۔ کئی سال پہلے صدام اور غاصب امریکی افواج کے خلاف و حتی مجاہدین خلق اور اب تکفیریوں کے خلاف ڈٹے رہے۔ ابو مہدی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، اور وہ کئی جنگ زدہ ممالک کے روشن فکروں کی طرح اپنے بیوی بچوں کو لے کر کچھ عرصے کے لیے ہجرت کر سکتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی آرام طلب نہیں رہے۔ ابو مہدی کا ذہن ماہر منصوبہ ساز ہے اور وہ مجلس اعلی عراق کے اہم و فعال لوگوں میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا مشہور لقب مہندس ہے، عراقی عوام کے لیے ایک مانوس نام بن جاتا ہے، یعنی ابو مہدی مہندس۔
ہم یہاں آئے ہیں تاکہ اس سرزمین کو تکفیریوں اور باسیوں کے وجود سے پاک کر دیں۔ ہم یہاں آئے ہیں تاکہ انہیں بتا دیں کہ ہم ہرگز ذلت قبول نہیں کریں گے۔
یہ دستاویزی فلم ہمارا ایک ہفتہ دن رات ان کے ساتھ گزارنے کا حاصل ہے۔ ہم شام اور عراق میں محاذ مقاومت میں گزرنے والے گزشتہ چند سالوں کی رپورٹ بنا چکے ہیں۔ اس دوران ہم نے کئی مرتبہ چاہا کہ کسی ایک کمانڈر سے قربت حاصل کریں، لیکن ہر بار کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ اس مرتبہ بہت التماس اور مسلسل رابطہ کرنے سے ہم ان کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے، خون شہداء اور ماہ محرم کی برکت سے ہم شمالی بیجی کے علاقے الفتح میں داخل ہو رہے ہیں۔
اسم اسم جمال ابراہیم، علی ابراہیم، مہندس راب سختو از بنی تکنیک جامعہ ٹیکنالوجی بغداد، فوق لیسانس رابط المعنی خوندن تو تهران، بعدش دانشجوی دکترا بود۔
امریکہ تو ابو مہندس کے نام سے ڈرتا ہے اور وہ بلیک لسٹ ہیں، یعنی آپ ان کی نظر میں ایک دہشت گرد ہیں۔ کیا آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے؟
ناراضگی کس بات کی، یہ تو ایک افتخار ہے۔ اگر میں امریکہ کی وائٹ لسٹ میں ہوتا تو بہت برا ہوتا۔ بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، امریکہ شیطان اکبر ہے، ہمارا اصلی دشمن ہے، اسرائیل سے بدتر ہے۔ اگر ہم اس کے دشمن ہیں تو یہ تو بہت عمدہ ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، خدا یہ مقام اس سے واپس نہ لے۔ جب میں فارسی میں بات کرتا ہوں تو کیا آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے؟
آپ تو ہم سے بھی زیادہ اچھی فارسی بولتے ہیں۔
عربی زبان قرآن ہے، لیکن فارسی زبان انقلاب ہے، شیریں ہے۔ وہ جملہ شاید آقا بہشتی کا ہے، شہید بہشتی کہتے ہیں۔ عربی سیکھو کیونکہ یہ لغت قرآن ہے، اور فارسی سیکھو کیونکہ لغت انقلاب ہے۔
فوجی کمانڈروں کے ساتھ ملاقات ابو مہدی کے روزمرہ معمولات میں سے ہے۔ وہ کمانڈر کے شاید ان میں سے بعض کئی سال پہلے صدام کے ماتحت میجر و کرنل کے عہدوں پر فائز تھے کہ جو ابو مہدی کا سر کاٹنے کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، لیکن آج نہ ہی کوئی صدام ہے اور نہ ہی کوئی ایسی باز پارٹی جو عراق پر حکومت کرے۔ آج ہادی عامری اور ابو مہدی نہ صرف عراقی فوج کے کمانڈر ہیں بلکہ خطے میں بسنے والے سارے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔
70 عیسوی میں حزب دعویٰ کا رکن تھا اور 73 سے حکومت نے مذہبی لوگوں اور علماء کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ محمد صادق القاموسی اس حزب کے بانی تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ عوام اور علماء پر مشتمل ایک جماعت بنائی جائے جس میں دونوں مل کر لوگوں کے لیے کام کریں۔ فلاح و بہبود کا کام تھا، یہ عسکری جماعت نہیں تھی۔ اس حزب الدعوہ کے سارے اہم لوگ پکڑے گئے۔ پھر 75 میں حزب الدعوہ کے 5 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ 80 تک انتہائی گھٹن کی فضا تھی، آخر میں خود شہید صدر کو پھانسی دے دی گئی۔ سید محمد صدر اور ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ شہادت عراق میں ان کی مظلومیت کا نشان ہے۔ اس زمانے میں حزب الدعویٰ کے تقریباً 95% لوگ جو ہمارے محلے اور مسجد سے تعلق رکھتے تھے قتل کر دیے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے، بہرحال میں وہاں سے فرار کر گیا، کویت چلا گیا۔ وہاں بھی حزب الدعویٰ کی بنیاد رکھی اور پھر جہادی گروہوں کو منظم کیا۔ وہاں سے ہم نے آہستہ آہستہ عسکری کام شروع کیے۔ اس زمانے میں اچھی فعالیت تھی۔ دوسری جانب کویتی حکومت عراقی عوام، عراقی شیعوں کے مخالف اور صدام کی حامی تھی۔ کویت میں شادی کی اور پھر مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی کویت میں۔ سن 1984 میں میں تہران پہنچا۔ کویت سے میں فرار کر گیا۔ تقریباً 3-4 مہینے تک اس ملک اس ملک سے ہوتا ہوا تہران پہنچا۔
عراقی جنگ میں شاید ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ جس نے اسے وسیع اور طویل کر دیا۔ جب بھی دفاعی لحاظ سے صورتحال اچھے انداز سے آگے بڑھ رہی ہوتی تو امریکہ اور اس کا میڈیا تشہیراتی جنگ شروع کر دیتے ہیں اور آزاد ہونے والی جگہوں کے بارے میں ایسی خبریں پھیلاتے ہیں کہ جیسے اگر عوامی فورسز وہاں پہنچیں تو ان کے حالات داعش سے بھی زیادہ برے ہو جائیں گے۔ اگر بیرونی مداخلت کارساز نہ ہو سکے تو داخلی طور پر اختلافات کو ہوا دیتے ہیں تاکہ محاذ مقاومت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ مقاومتی فورسز اہم ترین کاروائی کے لیے خود کو آمادہ کر رہی ہیں۔ جنگ کی تمام تلخیاں ایک طرف اور امریکی ڈھکی چھپی اور واضح مداخلتیں ایک طرف۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حشد شعبی، جس میں عراق کے تمام مذاہب اور ہر قوم و قبیلہ شامل ہے، ان میں سے کوئی بھی فلوجہ میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ اس بات کو امریکی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب عراق میں ایک سرکاری فوج اور قانونی حکومت اور اس کے اپنے ادارے موجود ہیں، لیکن امریکہ ان سب کو ناپسند کرتا ہے۔ کویت میں کس جرم میں آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی؟
جہادی کاموں کی وجہ سے، وہی مصطفیٰ بدر الدین کے جرم میں۔ ہم اکٹھے اسی جماعت میں کام کر رہے تھے۔ اس جماعت کے جو لوگ شہید ہوئے سب میرے قریبی ساتھی تھے۔ جس سال وہ گرفتار ہوئے اور جیل بھیج دیے گئے، میں نے ہوشیاری کی اور جیل نہ گیا اور فرار کر گیا۔ پھر جب وہ آزاد ہو گئے تو ہم پھر اکٹھے ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد ہم جہادی گروہ میں شامل ہو گئے، جس کا نام بدر رکھا گیا۔ جب شہید اسماعیل دقائی کی آئے تو انہوں نے سپاہ بدر کی بنیاد رکھی۔ وہ 1 سال اور 10 مہینے ہی ہمارے ساتھ رہے، لیکن وہ سپاہ بدر کے بانی تھے۔ پھر یہ گروہ ایک لشکر میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے کربلا 5 میں شرکت کی اور کربلا 5 کے ہمارے سب سے پہلے شہید وہی تھے۔
ابو مہدی کئی کلومیٹر دور بیٹھ کر حملوں اور کاروائیوں کو کمانڈ نہیں کرتے، بلکہ ان کا جنگی کمرہ بالکل اگلے مورچوں کی مٹی کے پیچھے اور حملے کے لیے تیار بکتر بند گاڑی کے اندر ہوا کرتا تھا۔ ابو مہدی کے زیادہ تر محافظین شہداء اور ان کے سابقہ ہم رزم ساتھیوں کے بچے ہیں۔ ایسے جوان جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور جان کو ابو مہدی کی حفاظت کے لیے وقف کر رکھا ہے، وہ خود کو دشمن کے سپاہیوں کے مد مقابل سپر بنا لیتے ہیں تاکہ کہیں جناب مہندس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اگر ابو مہدی پر خودکش حملہ کرنے والی سینکڑوں گاڑیوں میں سے کسی ایک گاڑی کو مقاومت کے مجاہدین ٹارگٹ پر ٹکرانے سے پہلے نشانہ بنا لیں تو وہ ابو مہدی کی شہادت میں صرف کچھ سیکنڈ کا وقفہ ہی ڈال سکیں گے۔
ہم شرکات جا رہے تھے، داعش نے کہا فلوجہ آ جائیں، ہم فلوجہ کو آزاد کروائیں گے اور پھر وہاں واپس پلٹ جائیں گے۔ انشاءاللہ جائیں گے، پہلے شرکات اور پھر اس کے بعد موصل کو آزاد کروائیں گے۔ شرکات کی آزادی مشکل نہیں؟
آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟
رہبر معظم سید علی خامنائی نے جنگ کے بعد زمانے میں ایک جملہ بہت ہی عجیب کہا تھا۔ انہوں نے کہا عراق کے مستقبل میں بدر بہت اہم کردار ادا کرے گی، تقریباً سال 1985 میں۔ ہمیں اس وقت بہت حیرت ہوئی، ہم نے یہ جملہ اپنی چھاونی کی دیوار پر لکھ دی، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جنگ ختم ہو گئی، صدام بغداد میں ہے اور ہم در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدر کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس ساری جنگ میں بدر نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے اور سب اہم کمانڈر بدری ہیں۔ پھر ہم نے ملک کے اندر تنظیم سازی کی اور بعض کاروائیاں انجام دی، پہلے ایک دفتر بنایا، پھر ہم نے ہر شہر میں اپنا دفتر قائم کیا، عراق کے اندر جہادی گروہوں سے رابطہ قائم کیا، حکومت کے خلاف مختلف اقدامات کرنے شروع کیے، عراقی صدر اور اس کے حواریوں پر حملے کیے، صدام کے بیٹے ادی پر حملہ کیا، اسی طرح کی کچھ اور کاروائیاں بھی کی۔
کیا آپ عراق کے اندر ایرانی منافقین کے خلاف بھی کاروائیاں کیا کرتے تھے؟
سب سے اہم کاروائی بادیان حبیب کی ہے، جہاں فدائی حملہ کیا۔ شہید سعید شیرازی کی شہادت کے بعد حکومتی ذرائع نے کہا کہ 13 لوگ مارے گئے ہیں، لیکن وہاں پوری ایک عمارت تباہ ہوئی تھی۔ صدام عامر حکمران امریکہ کی پشت پناہی سے ایسا بنا تھا، پھر امریکہ نے اپنے مفادات اس میں محفوظ دیکھے کہ وہ اسے نابود کر دیں، جبکہ اس طرح انہوں نے سارے عراق کو نقصان پہنچایا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے عراق میں کیا کیا، مظالم ڈھائے ہیں، ایٹم بم گرانے کے علاوہ باقی ہر اسلحہ انہوں نے عراقی عوام کے خلاف استعمال کیا۔ عراق نے 11-12 سال امریکی محاصرے میں کتنے مصائب برداشت کیے ہیں۔ امریکہ ہمارا اصلی دشمن ہے،
امریکہ دشمن اصلی ہے۔
شاید عسکری حملوں اور منظم کاروائیوں کے ساتھ تکفیریوں کے خلاف کچھ کامیابیاں حاصل ہو جائیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ تکفیریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی خاطر اس کے سوا کوئی رائے حل نہیں ہے کہ تمام قوتیں مل کر کام کریں۔ عراقی معاشرے میں جدت آنے کے باوجود عوام کو کسی محاذ پر لانے میں شیعہ و سنی، عشائر و قبائل ہی سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اجلاس عشائر و قبائل کے شیوخ کے اعزاز میں اور مقاومتی گروہوں کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے تشکیل دیا گیا ہے۔
ہم ان علاقوں میں آئے ہیں تاکہ ہم داعش کو شکست دے سکیں، اور اس دہشت گردی و تکفیری افکار کی پشت پناہی تیل کی دولت سے کی جا رہی ہے، ان سے لوگوں کو نجات دلا سکیں۔ سعودی عرب کے تیل میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ روزانہ 10 ملین ڈرم تیل بیچتا ہے، اور اس کا نتیجہ طالبان، القاعدہ، زرقاوی اور اب داعش کی شکل میں نکلا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ حقیقت میں افسوس ہے کہ یہ باغ، یہ کارخانے اس طرح تباہ ہو جائیں گے، 20 یا 50 سال آئندہ بھی یہ لوگ واپس جانے والے نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ اور آپ کے علاقے کے باسیوں کی ہمت سے کامیاب ہم لوگ ہو جائیں گے۔ عام طور پر ہم جس بھی علاقے میں جاتے ہیں وہاں زیادہ نہیں ٹھہرتے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہفتے لگیں گے، اور امید ہے کہ 3 ہفتے تک بات نہیں جائے گی۔ ہم یہاں مہمان ہیں اور مقصد صرف اس علاقے کی آزادی، اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ आपकी औरतें और नामूस हमारी इज्जत और नामूस हैं। आपका माल और घर भी अमान में रहेंगे। हमें आपके सिर्फ तावुन की ज़रूरत है। अमरीका चाहता है कि इस इलाके को आग लगाने और इसे तबाह करने की निगरानी करें। मैं किसी साजिश करने पर एतकाद नहीं रखता, लेकिन मेरा ख्याल है अमरीका ने तालिबान और अलकायदा को वजूद में लाने की बुनियादी किरदार अदा किया है और ये एक हकीकत है। अब अमरीका अलकायदा की फोर्सेस को नई पट्टियां पढ़ाने के दर पे है। जो कुछ शाम, मिस्र, ट्यूनिस और लीबिया में हुआ और अब इराक में हो रहा है, उसकी वजह यह है कि अमरीका इस खत्ते में अपने मफादात हासिल करने की खातिर ऐसी सोच परवान चढ़ाता है और इन ग्रोहों से फायदा उठाता है। अमरीका एक बड़ा मुल्क है लेकिन शैतान है।
با حاجی بری دیگه درست نمیشه. خودت از دست میدی. نه حالا درست نمیشه. بیا بیا بخواه. تبوشی؟
حجی ولیم مستحب الفطار.
جناب آپ ناشتہ کیوں نہیں کرتے؟
ہمارا ناشتہ 8 بجے کے بعد سے۔
عوامی رضاکار حج شابی کی کامیابیوں پر کسی کو امید نہ تھی، لیکن ان کی کاروائیوں سے نہ صرف دیالہ اور صلاح الدین صوبہ کہ جہاں بہت سے تیل کے کنویں اور عراقی تیل کی ریفائنریز موجود ہیں، تکفیریوں کے قبضے سے واپس لے لیے گئے، بلکہ تکفیریوں کے شیشے پر پڑنے والی دراڑوں میں دن بہ دن اضافہ ہونے لگا۔ آپ کیسے حج شابی عراق کے سربراہ منتخب ہوئے؟
نہیں معلوم، بس یوں ہی ہم نے کام کیا اور پھر دیکھا کہ ایسا ہو گیا۔ نہیں معلوم، بس یوں ہی ہو گیا۔ جوان کام کر رہے ہیں، ہم تو ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ قافلہ جوانوں کا قافلہ ہے۔ ہم جو کہ ریٹائرڈ لوگ ہیں، اسی لیے ہمیں سرپرست بنا دیا گیا۔
جہاد کرتے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟
اگر مسلحانہ ہو تو 1983 سے، یعنی شاید 33 سال۔ اگر اس کے بغیر ہو تو 1970 سے، یعنی 46 سال۔
ابو مہدی کے لیے میری آرزوئیں خوف اور امید کے درمیان ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ زندہ اور خوش و خرم رہیں، لیکن ایسے مجاہد کے لیے شہادت سے بڑھ کر کیا پاداش اور کیا جزا ہو سکتی ہے جس نے 30 سال سے زائد عرصہ جنگ کی اور اس کے دوست یکے بعد دیگرے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب میں سمجھا کہ کیوں ابو مہدی کسی بھی مجاہد کے کیمرے اور موبائل کے سامنے منہ نہیں بگاڑتے، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ تصویر یا سیلفی لیتے ہیں۔ ابو مہدی جانتے ہیں کہ یا وہ موت سے زیادہ دور نہیں ہیں، یا تصویر میں ان کے ساتھ موجود شخص تھوڑی دیر بعد زندہ نہ رہے گا۔ کئی سالوں سے وہ موت پر ہنس رہے ہیں، وہ سب کے ساتھ تصویر بناتے ہیں اور سب کے ساتھ مسکراتے ہیں۔
داعش سے پہلے بھی سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے تھے، خود بغداد میں، کربلا، کربلا کے راستے میں۔ یہ قتل و غارت 2004 سے شروع ہوا اور 2014 تک جاری رہا۔ 2014 میں بنام داعش آئے اور بغداد تک پہنچ گئے۔ ابوبکر بغدادی اور دوسروں نے کہا کہ اب ہم نجف اور کربلا کی جانب جائیں گے، شیعوں نجف اور کربلا کو گالیاں بھی دیں۔ ان کی جسارت اس حد تک بڑھ گئی کہ مرجعیت نے فتویٰ دے دیا۔ ہم نے فتوے سے پہلے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ 2003 میں ہم نے مقاوتی گروہ کو تشکیل دے دیا تھا۔
فلوجہ اہم ترین شہر تھا جو 2014 کے موسم سرما میں داعش کے قبضے میں چلا گیا۔ اس حملے میں کامیابی کی صورت میں موصل شہر دہشت گرد گروہ داعش کے پاس واحد پناہ گاہ کے طور پر باقی بچے گا۔ اس حملے کے لیے عراق میں موجود مختلف عسکری گروہ جیسے فضائیہ، پولیس، بری فوج، کمانڈو فورس وغیرہ سب عوامی رضاکار حجر شابی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ یہ بات عراق سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عراقی عوام کے پختہ عزم و ارادے کا اظہار تھی۔ Thank you. اب جو سوال بڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ حشد الشعبی تنظیم کیوں بنی، اور کیونکہ عراقی فوج بھی موجود ہے، وہ جائے اور وہ لڑے؟
آپ نے صدام کی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جنگ میں دیکھا کہ ایرانی فوج بھی تھی، لیکن عوام نے بھی امام کو لبیک کہا، اور ان کے انقلاب اور ایرانی سرحدوں اور ایرانی سرزمین کا دفاع کیا، انہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایران پر حملہ ایرانی فوج کی توانائی سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہ مغربی لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، جانتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، وہ مرجعیت کا فتویٰ بھی تھا، اور جانتے تھے کہ اسلامی جمہوریہ اور آقا کے فتوے کے ساتھ بھی ایسا دفاع نہ ہو سکے گا۔ اس کا منبع اور اصل بحث وہی شرعی اور قومی ہے، اس کے بعد ناموس اور سرزمین ہے۔ ہم ایک سخت حملے کے سامنے تھے اور ایک تکفیری گروہ داعش کے مد مقابل تھے، ہم آگے بڑھے اور سلسلہ بنتا چلا گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن سنی بھی بہت جلد ہم سے آ ملے، اور قانون مادہ 8 کے تحت ہم 30% بجٹ استعمال کر سکتے تھے، وہ اب بھی ہے، 20,000 افراد اس کے تحت ہیں۔ لہٰذا حشد الشعبی، شیعہ، سنی، ترکمن، کرد، ہمارے پاس کرد بھی ہیں، ازدی، عیسائی، یعنی ہم سب عراقی اکٹھے ہو گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قبائل سنی اور شیعہ وغیرہ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسے لوگ فی قلوبہم مرض کی مثال ہیں۔
فی قلوبہم مرض، بر علیہم اجر سکتے ہیں۔
ایک سال پہلے شام اور عراق میں لڑائی بہت شدید اور مایوس کن تھی، داعش پھیل رہی تھی، علاقوں اور اہم شہروں پر قبضہ کر رہی تھی، ایک الگ اور خود مختار ملک بنا رہی تھی، دمشق سے لے کر رقہ، دیر الزور اور عراق سے انبار، نینوا اور صلاح الدین، 6 صوبے تھے جن میں پانی بھی تھا اور تیل اور گیس کے ذخائر بھی موجود تھے۔ خفیہ ہاتھ اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ بعض ہمسایہ ممالک کو تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ اس نئے نام نہاد اسلامی ملک کو تسلیم کر لیں۔ اگرچہ شام سے جنگ کی خبریں حوصلہ افزا نہ تھیں، لیکن عراق میں مقاومت نے سخت مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ حشد الشعبی کے یکے بعد دیگرے کاروائیوں نے تمام اندازوں اور تجزیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ جوف و سخر اور اسی طرح بیجی اور صلاح الدین کی آزادی داعش کی بدترین شکست کے آغاز کی دو علامتیں تھیں۔ حشد الشعبی کے مجاہدین نے جب تقریر کی زمین پر قدم رکھا تو ہر کسی کی نظریں فلوجہ پر لگ گئیں، ایسا شہر جو علاقے کی خوشحالی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا، اور فلوجہ میں ہار جیت طرفین کی فتح یا شکست کا فیصلہ تھی۔
سامرہ آمرلی جو کہ 70 دن تک محاصرے میں تھا، کہ آزادی کے بعد جوف اور سخر کا کام بھی تمام ہو گیا۔ پھر ہم داعش کے اصل مرکز تک پہنچ گئے تاکہ اسے بھی ان کے ناپاک وجود سے پاک کریں۔ داعش کا کہنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور شیعہ الگ ہیں، سنی مسلمان ان کے ساتھ نہیں ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ سارے مسلمان، حتی عیسائی، ایزدی وغیرہ سب تھے۔ اس سوچ کے پیچھے امریکہ کام کر رہا تھا جو کہ اب ختم ہو گیا۔ ہم سب نے دیکھا پھر ان کی اصل فورسز وہاں اکٹھی ہو گئیں اور بنام داعش ہمارے خلاف حملہ آور ہوئی۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ کے خیال میں کس نے یہ سب کچھ کیا؟ کیا یہ ابوبکر بغدادی کی سوچ تھی یا CIA کی سوچ تھی؟
مسٹر مہندس، Congressman, thanks for joining us. First of all, we're going to start from the obvious question. Why Fallujah?
हमने गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपके कई एक इंटरव्यू होते हुए देखे हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस वगैरह के मीडिया और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी चैनल्स आपसे इंटरव्यू कर रहे थे। हमने गौर किया कि अक्सर गैर मुल्की मीडिया इराक के हालात व वाकयात में ईरान और हाज कासिम के किरदार से मुतालिक सवालात ज्यादा कर रहे थे। आपके ख्याल में गैर मुल्की मीडिया के ईरान और हाज कासिम सुलेमानी पर इतने ज्यादा सवालात की वजह क्या हो सकती है?
जी हाँ, इसकी वजह ईरान की कामयाबी हाज कासिम सुलेमानी की कामयाबी है। आप मुलाहजा करें कि इराक में 200,000 अमरीकी फौजी थे, उन्होंने इन पर ख़र्चा किया। इराक के ख़िलाफ़ उन्होंने दो अहम जंगें शुरू की हैं, लेकिन इसका नतीजा यही होना था। इनके असरात, हाँ ठीक है कि अमरीकी इराक में मौसर हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरिया ईरान की हद तक मौसर नहीं है। लिहाजा इस्लामी जमहूरिया ईरान की कामयाबियों से हसद करते हैं। इराकियों की कामयाबी और ईरान के साथ इराकियों के गहरे मरासम से हसद करते हैं। आप जानते हैं कि उनका नज़रिया ये है, उनका मंसूबा है कि इराक और ईरान के दरमियान दूरियां हो जाएं। आपने देखा कि परसों या कल सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इराक में इस्लामी जमहूरिया ईरान की मौजूदगी के ख़िलाफ़ बयान दिया है।
गैर जानबदार मुबसरीन सिर्फ 4,000 शहदा के साथ इतनी बड़ी सतह पर कामयाबियों को एक अहम वाकया शुमार कर रहे हैं, लेकिन अगर मैदान का कमांडर अबू महदी हो तो एक शहीद भी ज्यादा है।
इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका में फ़र्क यह है कि ईरान सच्चाई और इखलास के साथ काम करता है और हकीकत में दाइश के ख़िलाफ़ है, जबकि अमेरिका हकीकत में दाइश के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि वो बहरान का सरपरस्त है। हमारा ईरान और इस्लामी जमहूरिया के साथ बहुत गहरा रबता है। ईरान इस्लामी ईरान सारी दुनिया के मुस्तज़फ़ीन की मदद कर रहा है, शिया सुन्नी और अक़लियतों की परवाह किए बग़ैर। लिहाजा हमें फ़ख्र करना चाहिए, हम किस वजह से इस बात पर नाराज़ हों।
क्या कभी ऐसा हुआ कि आप पुरसकून होकर सैर व तफरी के लिए गए हों, आपने सोचा हो मजीद जहाद की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरी उम्र जो ज़्यादा हो गई है?
नहीं, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं।
ऐसा क्यों?
मैं जहाद करने में पुरसकून हूँ, मेरी तफरी जहाद ही है। सियाहत तो उम्मती जहाद, रसूल अल्लाह ने फरमाया। वो सियाहत जो घूमना फिरना है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं वो जहाद है। सच है कि मैंने इराक में जो भी ज़्यारत या कोई जगह देखी है वो मनातिक़े जंगी में देखी है। मिसाल के तौर पर मैंने अब तक तकरीत नहीं देखा था, सामरा ना गया था, लेकिन जंग के दौरान देख लिया, बहुत आसानी से गया और आया। फलूजा को कभी नहीं देखा था, अभी देखा कि बहुत अच्छी जगह है।
آپ کبھی تھکے نہیں؟
کس سے؟
جنگ اور جہاد سے؟
نہیں، مگر یہ کہ جس طرح ہر کوئی جاتا ہے کام کرتا اور تھک جاتا ہے، پھر ایک دو گھنٹے آرام کر لیتا ہے، بس اتنا میں بھی کر لیتا ہوں۔
آپ آرام بھی نہیں کرتے، کھانا کھاتے وقت بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں؟
ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوں۔
ہم کل رات سحری تک جناب ابو مہدی کے ساتھ انٹرویو میں مصروف تھے۔ ابو مہدی کبھی بھی ارادہ نہیں کرتے کہ وہ سو جائیں، بلکہ بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں مجھے ایک شہید کی زوجہ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب اس نے اپنے شوہر کی خبر شہادت سنی تو کہا، ہاں اب وہ جی بھر کر سوئیں گے۔ ایرانیوں میں سے آپ کسے زیادہ پسند کرتے ہیں؟
رہبر معظم سید علی خامنائی صرف ایرانی نہیں بلکہ وہ سب کے ہیں۔
رہبر معظم کے علاوہ؟
حاج قاسم۔
کیوں؟
کیوں؟ کیوں نہیں جانتا، بہت سی باتیں۔
ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟
ایک سپاہی کے جیسا۔
حاج قاسم کا سپاہی؟
حاج قاسم کا سپاہی ہوں، اس پر فخر کرتا ہوں۔
یعنی حشد شعبی عراق کا کمانڈر فخر کر رہا ہے کہ وہ حاج قاسم کا سپاہی ہے؟
حاج قاسم کا سپاہی ہونے پر مجھے فخر ہے، یہ ایک نعمت الہی ہے۔
آپ ایران کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں یا عراق کے لیے؟
ایران و عراق کے لیے یا اسلام کے لیے کچھ فرق نہیں، ایران ہمارے لیے ام القرا مسلمین ہے، اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ ہمارے لوگ ایران عراق جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ میرا اعتقاد ہے کہ موت و زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ داعش کے ہاتھ میں، نہ گولی کے اختیار میں، نہ کسی اور کے۔ ڈر کس سے ڈریں؟ یقیناً ہم مریں گے، چاہے بعد میں مریں، اس پر میرا اعتقاد ہے۔ کفا بالعجل حارثا، اس خدا نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی وقت پر ہم فوت ہو جائیں گے۔ اگر شہید ہو جائیں تو بہت عمدہ ہے۔
پناہ گزینوں کی رہائش، خوراک اور دوسرے انتظامات پر بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، جبکہ بہت آسانی کے ساتھ توپ خانے اور گولہ بارود پناہ گزینوں کو نشانہ بنا سکتے تھے، اور بعد میں بیان دیا جاتا کہ غلط فہمی ہو گئی۔ وہی کام جو امریکیوں نے افغانستان اور عراق میں کئی مرتبہ انجام دیا، لیکن ابو مہدی اور امریکی عہدیداروں میں یہی فرق ہے جو واضح نظر آتا ہے۔ وہ کئی گھنٹوں کے لیے ہر ایسی پناہ گاہ میں جاتے ہیں جن کے سارے پناہ گزین داعشی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
ان پناہ گزینوں میں سے بعض داعشی ہیں، آج جن سے میں ملا ہوں یقیناً ان میں سے کچھ داعشی ہیں، لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ انسانی، قومی اور شرعی سلوک کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا باپ داعشی تھا تو ہم اسے اذیت کریں، شرعی اور قومی اعتبار سے انہیں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لہٰذا تمام کارروائیوں میں میری اور حشد کی توجہ اس بات پر تھی کہ لوگوں کی حفاظت کی جائے، انہیں ان کے گھر بار اور گھر والوں تک پہنچایا جائے، یہ ہمارا فریضہ ہے، شرعی ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔
عزیز بابا جان، کیسی ہو تم؟ تم کیسی ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تم کیسی ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ طیبہ، تمہارا نام کیا ہے؟ آیا، تم بتاؤ۔ دعا، بہت اچھا، تم میری پیاری بیٹیاں ہو، خدا تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، انشاءاللہ خدا بہت جلد آپ کو نجات دے۔
کیا آج تک ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کسی سے ڈرے ہوں؟
جی ہاں، صحافیوں سے، آپ سے
نہیں۔ خیر، ہمارے علاوہ؟
آپ کے علاوہ اپنی بیوی سے۔
आपके कितने बच्चे हैं? अभी तक आपने बताया नहीं।
तो क्या मैं हर चीज़ बताऊं? मेरी 4 बेटियां हैं, एक आलमी रवाबित में PhD कर रही है, एक इंजीनियरिंग कर रही है सिविल इंजीनियरिंग, एक मास्टर केमिकल इंजीनियरिंग में कर रही है और एक यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रही है।
अबू मेहदी ने कई साल तक खुलकर और छुपकर जंग लड़ी है। इन दिनों की जंग के बारे में इतना कहना काफी है कि तकफीरियों के साथ जंग में तमाम इख्तियारात उनके पास हैं। लेकिन हकीकत में अबू मेहदी एक हमदर्द उस्ताद हैं। अगर जंग न होती तो यकीनन मुहंदिस किसी यूनिवर्सिटी में तालीम देते और तरक्की के जदीद राहों पर अपने तालिबे इल्मों के साथ मिलकर तहकीकात कर रहे होते। लेकिन जिम्मेदारियाँ यहाँ अबू मेहदी मुहंदिस से कुछ और ही मुतालबा कर रही हैं। जंगी कमरे में कुछ महीनों की दिक्कत नजरी के साथ की जाने वाली मनसूबा बंदी तमाम तर अमरीकी साजिशों के बावजूद समरावर साबित हुई है और मुकावमती गिरोहों में तमाम शिया और सुन्नी कबाइल ने मिलकर फलूजा को कम तरीन जानी नुकसान के साथ फतह करने में कामयाबी हासिल कर ली है। आपने अपनी याददाश्तें लिखी हैं या नहीं?
कुछ चीजें हैं लेकिन मैंने बाकायदा याददाश्तें नहीं लिखी।
अगर कभी आपने अपनी याददाश्तें लिखी तो आप अपनी किताब का नाम क्या रखेंगे?
अबू मेहदी।
और फिल्म का नाम भी?
जी हाँ, और क्या करें।
अगर आप शहीद हो गए तो तदफीन के लिए वसीयत में किस जगह का इंतखाब करेंगे?
अभी तक मैंने किसी से नहीं कहा, सिर्फ एक शख्स को बताया था, वो मेरे मुआविन है। मैंने कहा था अगर मैं शहीद हो जाता हूँ या फौत हो जाता हूँ, मेरे घर वालों से राब्ता करना और उनसे पूछना कि क्या बहिश्ते जहरा में दफन करना चाहते हैं। मेरा दिल चाहता है कि बहिश्ते जहरा में दफन हूँ, क्योंकि शहदा का कुर्ब है। जो कोई शहीद रजाई बाहुनर और बहिश्ती के जवार में होगा उसके लिए बहुत बुलंद मर्तबा है।
अगर दाइश खत्म हो जाती है तो आप क्या करेंगे?
हम यहीं रहेंगे, जहाद जारी रहेगा, आखिर दम तक जहाद करेंगे, क्योंकि ये रहना चाहिए। जहाद बाबे फतहुल्लाह खासतुल औलिया बकौल इमाम अली अलैहिस्सलाम, यानी जहाद एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे परवरदिगार ने अपने ख़ास बंदों के लिए खोला है। ये एक सुनहरी मौका है, इंशाल्लाह जहाद बाकी रहेगा और हम भी रहेंगे।
कोई ऐसी बात जो आप ईरानियों से कहना चाहें?
वो खुशकिस्मत हैं, उनके पास इमाम खुमैनी थे, रहबर इस्लामी सैयद अली खामनाई जैसे वली फ़कीह उनके पास हैं। हमारी दुआ है कि परवरदिगार उन्हें ज़हूर साहिबुज़्ज़मान तक तूले उम्र अता फरमाए। ये पुल कदीमी और लोहे का है कि जिसे दाइश ने तबाह कर दिया है। उस इलाके में हमारे दाइशियों के साथ सख्त जंग हुई है और ग्रोह मुकावमत ने बहुत बहादुरी दिखाई है। हमने अपने मंसूबा बंदी में कुछ तब्दीली की है और उसके बजाय के जुनूब से शुमाल की तरफ पेश कदमी करें, दहशतगर्दों का घेरा तंग करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लिहाजा हमने मशरक़ से मगरब और उस पुल की तरफ पेश कदमी की है। फिर हमने अजरकिया पर कब्ज़ा वापस ले लिया है। खुदा का शुक्र है कि इस पुल और दूसरे पुल पर कब्ज़ा के साथ ये इलाका आज़ाद हो गया है और दाइशी लोग पानी के रास्ते तैर कर फलूजा से फरार कर गए हैं।